الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو یوں سمجھیے کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے. جس چیز کے بارے میں اس کا علم مضبوط ہو وہ اس کو اپنے عمل کی بنیاد بناتا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی, یہ سب کو معلوم ہے کہ اگر چھت پہ سے چھلانگ لگا دی جائے تو ہڈی پتلی ایک ہو جائے گی, تو کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا. کیوں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ علم, پختہ علم ہے کہ اس کا نقصان ہے, لہذا یہ عمل نہیں کرتے. لہذا گناہ اس لیے ہوتے ہیں کہ گناہوں کی عظمت اور ان کی خرابی, ان کی شناعت, ان کی نحوست ہمارے دل میں نہیں ہے. اور بقول حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے, ہم گناہوں کو اپنا پخانہ سمجھتے ہیں, اپنا پیشاب اور اپنا پخانہ. اور فرمایا کہ اپنے پیشاب اور اپنے پخانے سے اتنی گھن نہیں آتی. یہ یاد رکھیے گا, یہ نفسیات ہے آدمی کی. اپنا پیشاب اور اپنا پخانہ آدمی کو اتنا برا نہیں لگتا, ہاں دوسرے کا پیشاب ہو, دوسرے کا پخانہ ہو, یہ زیادہ برا لگتا ہے, اس سے زیادہ گھن آتی ہے. تو ابھی یہ کیفیت نہیں ہے ہماری, دوسرے کا پیشاب اور دوسرے کا پخانہ نہیں سمجھتے ہم گناہ کو. اگر یہ پیدا ہو جائے تو گناہ سے دور رہیں. اب یہ دو مقدمات ہیں, دیکھیے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے, کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں, اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. ایک تو یہ مقدمہ ہوا, اور دوسری جگہ فرمایا کہ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ, ظاہری گناہوں سے بھی بچو, باطنی گناہوں سے جو دل کے گناہ ہیں ان سے بھی بچو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون, جو گناہ, جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عن قریب ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا, جو وہ گناہ کرتے تھے اس کا بدلہ دیا جائے گا. ان دو آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے, نہ بچنے کی صورت میں دھمکی دی ہے کہ عن قریب تمہیں مزہ چکھنا پڑے گا اس کا. اور پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں ڈالتے ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ تکلیف میں ڈالا ہے, مکلف بنایا ہے کہ تم ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچو, اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر طاقت رکھی ہے, ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کی طاقت رکھی ہے, باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اگر نہ رکھی ہوتی تو بچنے کا حکم کیوں دیتے؟ اور ہم بچتے بھی ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, ہم بچتے ہیں گناہوں سے. دیکھیے گناہوں کی دو قسمیں, ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو. اس لحاظ سے تو بہت سے لوگ متقی ہیں. گناہوں کی دو قسمیں ہیں, ایک قسم کے گناہ وہ ہیں جو صرف شریعت کی نگاہ میں حرام ہیں, مثلا جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, دل میں گندے خیالات پکانا، مسلمان بھائیوں کی حقارت دل میں آنا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ گناہ ہیں جو صرف شریعت کی نگاہ میں حرام ہیں. دوسرے قسم کے گناہ وہ ہیں جو شریعت کی نگاہ میں بھی حرام ہیں اور دنیا کے قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. وہ دوسرے قسم کے گناہ یہ ہیں، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا وغیرہ وغیرہ. چوری اور ڈاکہ ڈالنے سے ہم اس لیے بچتے ہیں، کوئی بھی نہیں ڈالتا الا یہ کہ جو بہت ہی آگے پہنچے ہوئے ہیں گناہوں میں، لیکن اکثر لوگ ان گناہوں سے خالی ہوتے ہیں، چوری اور ڈاکہ وغیرہ وہ نہیں ڈالتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ یہ قانون کی نظر میں یہ گناہ جرم ہے، اور اگر پکڑا گیا تو سب کے سامنے بے عزتی ہوگی، اس لیے سب بچتے ہیں. اس بات کا احساس نہیں کہ اور گناہ کرنے سے وہاں تو سارے انبیاء کھڑے ہوئے ہوں گے، سارے صلحاء اور صحابہ نیک لوگ سب کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب کے سامنے بے عزتی ہوگی، اس کا خیال نہیں ہے. یہاں دنیا کے قانون سے ہم اس لیے جو گناہ دنیا کے قانون کے مطابق بھی گناہ ہیں اور جرم ہیں ان سے ہم بچتے ہیں. اس لحاظ سے کتنے متقی ہیں ہم سب، لیکن یہ تقوی کامل نہیں کہلائے گا، اس کو کامل تقوی نہیں کہتے. کامل تقوی یہ ہے کہ جو پہلی قسم کے گناہ ہیں جو صرف شریعت کی نگاہ میں حرام ہیں ان سے بھی بچا جائے، اور جو دوسرے قسم کے گناہ ہیں جو شریعت کی نگاہ میں بھی حرام ہیں اور دنیاوی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اس سے بھی بچا جائے. ہم دنیاوی قانون کی دنیا کی بے عزتی کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کرتے، چوری اور ڈاکہ وغیرہ ڈالنا، قتل و غارت گری کرنا، فراڈ کرنا، بلکہ کوئی راستے میں پیشاب بھی نہیں کرتا، بعض لوگ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں اور یہ قانوناً بھی جرم ہے، اور اس سے آدمی کی شرافت بھی متاثر ہوتی ہے. لہذا یہ دنیا کی جو چیزیں جن میں بے عزتی کا خطرہ ہو اور جو دنیا کے قانون کے مطابق بھی جرم ہو وہ گناہ ہم نہیں کرتے، اس سے ہم بچتے ہیں. کیسے ہمت ہو گئی اس سے بچنے کی؟ یہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ چوری سے بچنے کی ہمارے اندر کہاں سے ہمت آ گئی؟ ڈاکہ ڈالنے سے بچنے کی ہمارے اندر ہمت آئی کہاں سے آ گئی؟ ڈاکہ اگر ڈالا پیسے تو بہت آئیں گے، مگر پولیس نے پکڑ لیا تو بے عزتی ہوگی، جیل میں جائیں گے، ساری دنیا کے سامنے اخبارات میں آ جائے گا کہ یہ شخص ڈاکہ ڈالتے ہوئے پکڑا گیا، اس سے ہم بچ جاتے ہیں، اس کی شناخت دل میں ہے. اور مومن جتنا پکا مومن ہو گناہ تو اس سے بھی ہوں گے کیونکہ انسان ہے، پکے سے پکے مومن سے بھی گناہ ہوں گے، کوئی فرشتہ تھوڑی ہے یا نبی تھوڑی ہے. لیکن مومن سے جتنا پکا وہ مومن ہو اس سے جو گناہ ہو، تو جتنا وہ اعلیٰ درجے کا مومن ہوگا اس کو گناہ کرنے میں اتنی بے لذتی محسوس ہوگی، لذت نہیں آئے گی، لذت کم آئے گی. جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی اس کو کم لذت محسوس ہوگی، اس لیے کہ اس کو دھیان لگا رہے گا کہ اللہ کو حساب دینا ہے، دل دھڑکتا رہے گا کوئی دیکھ نہ لے. اور یہ بھی خیال رہے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، وہ تو اس وقت اس کو یہ کہہ کے ٹال دے گا کہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. لیکن بہرحال اس گھبراہٹ کی وجہ سے اس کو گناہ کی لذت کم آئے گی، اچھی خاصی لذت تو یہ گھبراہٹ ہی کم کر دے گی گناہ کی لذت کو. اور کافر جو گناہ کرتا ہے وہ بالکل بے فکر ہو کے کرتا ہے، لہذا پوری پوری لذت آتی ہے کافر، گناہ کی سب سے زیادہ لذت کافر ہی اٹھاتا ہے. اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ گناہوں میں لذت نہیں ہے؟ بہت لذت ہے، مگر مثل خارش کے ہے، خارش کرتے ہوئے لذت بہت آتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو جلن ہوتی ہے اور جو زخم ہو جاتا ہے، خون نکلتا ہے، اس کی تکلیف بھی سہنی پڑتی ہے. اور غفور الرحیم کا بھی مطلب ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ غفور الرحیم ہونے سے کسی نقصان دہ چیز کا نقصان بھی نہیں پہنچتا تو یہ بالکل غلط مفہوم ہے. اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر زہر کیوں نہیں کھاتے ہم کہ اللہ غفور الرحیم ہے زہر کھا لیں؟ کیونکہ زہر نقصان دہ چیز ہے, اس کا اثر نہیں پہنچے گا اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. غفور الرحیم ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نقصان دہ چیز کا نقصان بھی ہمیں نہ پہنچے. نقصان تو پہنچے گا گناہ کا. اور اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسی مرہم رکھی ہوئی ہو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ اگر کسی کی جلد جل جائے یا زخم ہو جائے تو یہ مرہم لگانے سے فوراً افاقہ ہو جاتا ہے, سیکنڈوں اور منٹوں میں افاقہ ہو جاتا ہے, زخم ٹھیک ہو جاتا ہے, تو کیا ہم بار بار اپنے ہاتھ کو زخمی کریں گے یا اپنی جلد کو جلائیں گے چولہے کے اوپر رکھ کر اس کی آنچ پر؟ ہرگز نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں کرتا, اور ایسا کرنے والا بیوقوف ہے. تو ہم توبہ کے معاملے میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے کر لو توبہ کر لیں گے, گناہ کر لو توبہ کر لیں گے. غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ گناہ کا نقصان نہیں پہنچے گا, وہ پہنچے گا اپنی جگہ. وہ الگ بات ہے کہ اللہ معاف فرما دیں, گناہ کو معاف فرما دیں, گناہ کا نقصان تو پہنچے گا. امام ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں ایک عیسائی محلے سے گزر رہا تھا, ایک لڑکی کو میں نے دیکھا, عیسائی لڑکی تھی, دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. اور یہ امام ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنا استاد بنایا تھا, یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. امام بخاری خود معمولی آدمی نہیں تھے, اتنی بڑی کتاب وہ لکھ کر گئے ہیں. انہوں نے جس شخص کو اپنا استاد بنایا ہوگا وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں میں اتنے بڑے محدث کے استاد ہیں, فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا عیسائی محلے سے, ایک لڑکی کو دیکھا, وہ اپنے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی, میں اس کو دیکھتا ہی رہا. نتیجہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے بعد میں توبہ کر لی ہوگی, استغفار کر لیا ہوگا, لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جو نقصان پہنچنا تھا وہ تو پہنچا. فرماتے ہیں فنسیت القرآن کلہ, میں قرآن کا حافظ تھا, سارا کا سارا قرآن بھول گیا. لیجئے, استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو گیا ہوگا ہم یہ نہیں کہتے, لیکن جو نقصان پہنچنا تھا پہنچ گیا. ان العبد لیحرم الرزق بخطیئت یعملها, ابن ماجہ کی روایت ہے. ان العبد لیحرم الرزق بخطیئت یعملها, بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے, اور رزق یہاں مطلق ہے, باطنی رزق بھی ملتا ہے جو اہل اللہ کو ملتا ہے, عجیب عجیب علوم ان کو عطا ہوتے ہیں, جس کے بارے میں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں, میرے پینے کو دوستو سن لو, آسمانوں سے میں اترتی ہے. اس سے محروم کر دیا جاتا ہے باطنی رزق سے, اور ظاہری رزق اس سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. تعویذ لکھوانے آتے ہیں کہ دکان میں نقصان ہو رہا ہے, بھائی یہ تو سوچو کہ کون کس اللہ کی کیا نافرمانی, کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہم سے؟ تعویذ سے کیا ہوگا؟ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا, ایک تعویذ ظاہر ہے قرآن کی آیات سے ہی ہوتا ہے, تو ہم نے وہ گویا ہم نے کیا کر لیا کہ تعویذ کر کے اور اس کو اختیار کر کے رحمت کا ٹرک منگوا لیا, اور جو گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے اس سے یہ عذاب کا ٹرک آیا ہوا ہے, دونوں ایک دوسرے کو سائیڈ نہیں دے رہا ہے, کام بن جائے گا؟ بیکار کی باتیں ہیں, عاملوں کے چکر لگانا, تعویذ ڈنڈے کرنا, کچھ نہیں ہوگا اس سے جب تک ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے اور گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے. جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں, اور گناہوں کے اسباب سے دور ہوگے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں. جو آپ چاہیں اختیار کر لیجئے. گناہ کرنے سے آئے گی وہ پریشانی کہ یاد آئے گی جس سے تجھے تیری نانی. ایسی پریشانی آئے گی گناہ کرنے سے کہ نانی یاد آ جائے گی. عامل وغیرہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. مدینہ منورہ میں کوئی عامل تھے؟ تعویذ لکھنے والے تھے کوئی؟ بتائیے بھائی کوئی روایت دکھائیے کہ مدینہ منورہ میں کوئی عامل ہو وہ رہتا ہو لوگ اس سے تعویذ لکھواتے ہیں. وہاں سب تقوی سے رہتے تھے. انی لاعلم آیتا لو عمل الناس بها لکفتهم. کیا روایت ہے سبحان اللہ. فرمایا کہ میں ایک آیت ایسی جانتا ہوں کہ لوگ اس پر عمل کرنے لگے اسی کو پکڑ لیں تو یہی آیت کافی ہو جائے. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ اس کے لیے باہر نکلنے کا, ہر تنگی سے, پریشانی سے, مصیبت سے باہر نکلنے کا اللہ راستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ ہے تعویذ. یہ لیجیے اصل تعویذ یہ ہے جو میں دے رہا ہوں آپ کو. یہ تعویذ کیا ہے؟ ان کو لے لیں ٹھیک ہے, جائز ہیں یہ, لیکن اگر جب تک تقوی اختیار نہیں کریں گے, جب تک یہ والا تعویذ بھی ساتھ نہیں لگائیں گے, یہ اس تعویذ سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ تعویذ جو میں دے رہا ہوں جب تک آپ یہ نہیں لگائیں گے نا تعویذ ساتھ میں, تو یہ عاملوں کے تعویذوں سے کوئی فائدہ نہیں. یہ تقوی کا تعویذ ساتھ لگانا پڑے گا, ورنہ وہ بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں اس کا. آج کل مسئلہ لوگوں کا ذہن بدل گیا ہے. وہ تقوی تو اختیار, کیونکہ تقوی اختیار کرنے میں نانی مرتی ہے. شرعی پردہ کرو, گھر سے ٹی وی نکالو, گانے بجانے کے آلات توڑو, جاندار کی تصویریں ہٹاؤ گھر سے, نانی مرتی ہے بھائی. اور شادیوں میں مت جاؤ, مخلوط شادیوں میں جہاں عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں, مووی بن رہی ہو, گانے چل رہے ہوں, مت جاؤ, ورنہ آپ کہاں سے ولی بن سکتے ہیں, کہاں سے آپ متقی ہو گئے. زبان کے گناہ نہ کرو, کان کے گناہ نہ کرو, دل میں گندے خیالات نہ پکاؤ, اس میں تو نانی مر جائے گی یہ سارے کام کرنے میں, کون کرے بھائی. لہذا وہ دوسرا شارٹ کٹ ایک نکالا ہے کہ عاملوں کے پاس جا کے کام نکال. تقوی سے کام تو بنانے کا, اس میں تو نانی مرے گی, لہذا اس طرح سے اپنا کام نکال لو. وہ کام بنتا نہیں ہے, وہ بیکار ہے, سب غلط سوچ ہے وہ. لیکن لوگوں کی سوچ آج کل یہی ہے, لہذا تعویذات کا کام اس وقت عروج پہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں. گھر سے جب آپ غلط چیزیں نہیں نکال رہے, گھر میں بھابھیوں سے پردہ نہیں ہے, زبان آپ کی غلط استعمال ہو رہی ہے, کان غلط استعمال ہو رہے ہیں, ہاتھ پیر غلط استعمال ہو رہے ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں. گناہوں کا نقصان الگ پہنچے گا. الظلم ظلمات یوم القیامہ. یہ ظلم, یہ اندھیرے ہوں گے قیامت کے دن. گناہ, ہر گناہ اندھیرا ہے, ہر گناہ میں اندھیر پن ہے, دل کا نور ختم ہو کے رہ جاتا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی نے ایک نیک بنی اسرائیل کی ایک نیک عورت کو, جو نیک سمجھی جاتی تھی, نیک نہیں تھی سمجھی جاتی تھی, عبادت گزار تھی اس لیے لوگ نیک سمجھتے تھے, اس نے بلی کو پیاسا مار دیا. بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی, پیاس کی وجہ سے پانی نہیں پلایا, اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. ایک روایت میں فرمایا کہ بندہ عمل کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, نیک اعمال کرتے 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 جنت کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے, یہاں تک کہ اس موقع پر اس کی زبان سے ایک ایسی بات نکلتی ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں, جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ بندہ عمل, غلط عمل کرتے کرتے, گناہ کرتے کرتے, نافرمانیاں کرتے کرتے, جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے, اس موقع پر اس کی زبان سے ایک ایسی بات نکلتی ہے اچھی بات کہ اللہ تعالیٰ ساری برائیاں معاف فرما کر اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرے برابر کوئی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ پہنچے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرہ برابر کوئی برا عمل کرے گا اس کو نقصان پہنچے گا. یہ ہے کہ ان الذین یکسبون الاثم, جو لوگ گناہ کرتے ہیں, سیجزون, ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا, بما کانوا یقترفون, جو کچھ انہوں نے گناہ کیا ہے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے ایک شخص کو مطاف میں طواف کرتے ہوئے دیکھا, طواف کر رہا ہے اور یہ دعا مانگ رہا ہے, اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی, عجیب دعا مانگ رہا ہے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. تو کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں, مغفرت فرما دیں, اور لیکن میں گمان نہیں رکھتا کہ آپ میری مغفرت فرمائیں گے. ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے اور دوسری طرف یہ الفاظ بھی کہہ رہا ہے, اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی, یہ بھی کہہ رہا ہے. امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا, بھائی تم کیا دعا مانگ رہے ہو, یہ کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا, اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر موقع مل جائے تو تھپڑ ماروں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض تھا, تو ارادہ یہ کیا ہوا تھا کہ موقع مل جائے تو تھپڑ ماروں گا. زندگی میں تو موقع نہیں ملا, جب شہید ہو گئے تو گھر میں چارپائی پر ان کی میت رکھی ہوئی تھی, میں موقع پا کر وہاں پہنچا, چادر ہٹائی اور ایک تھپڑ مار دیا. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا, میں نے کہا نا گناہ کا نقصان پہنچے گا. اب معافی مانگ رہا ہے, اللہم اغفر لی, او مطاف کے اندر معاف کر دیں, معاف کر دیں. ٹھیک ہے, معافی ہو گئی ہوگی, لیکن نقصان تو پہنچ گیا. اس نے کہا نقصان یہ پہنچا کہ میرا ہاتھ سوکھ گیا, جس ہاتھ سے میں نے تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ سوکھ گیا. امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے اس کا ہاتھ دیکھا, وہ بالکل ایسا تھا کل خشب, جیسے لکڑی ہوتی ہے, لکڑی سوکھی ہوئی لکڑی ہوتی ہے, اس طرح اس کا ہاتھ ہو گیا. یہ ہے نہیں, نقصان پہنچتا ہے گناہ کا, وہ اپنا کہیں نہ کہیں اثر دکھا کے رہتا ہے. گناہ کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھا کے رہتا ہے. وہ تو زہر ہے, ہم نے کھا لیا تو چاہے لاکھ ہم استغفار پڑھ لیں, زہر تو اپنا اثر دکھائے گا. اور بعض اوقات نظر بھی آ جاتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان کو خلیفہ وقت نے ایک مرتبہ دیناروں کی تھیلیاں دے دی, بلکہ وہ خود لے کر آیا, خود لے کر حاضر ہوا کہ یہ ذرا قبول فرما لیجئے. وہ قبول ویسے ہی نہیں فرماتے تھے, اس دن بھی انکار فرما دیا. شاہ سنجر نے ایک مرتبہ صوبہ نیم روز کی آمدنی کو وقف کر دیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اخراجات کے لیے. یہاں بہت لوگ آتے ہیں, اتنے لوگ دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں, پتہ نہیں کیسے خرچہ اٹھتا ہوگا. لہذا اس نے نیم روز کی جو صوبہ تھا سنجر کا, اس کی آمدنی کو وقف کر دیا اور کہلوایا کہ میں یہ وقف کرنا چاہتا ہوں, اس کو قبول فرما لیجیے. فرمایا, شعر لکھ کر بھیج دیا. فرمایا, یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, چوں چترے سنجری رخ بختم سیاہ باد, در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم, زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب, من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. یہ دو شعر لکھ کے بھیج دیے. فرمایا کہ سنجر کی جو چھتریاں تھیں, چھتریاں ویسی کالی ہوتی ہیں, تو لیکن سنجر کی چھتریاں اپنی سیاہی میں مشہور تھیں, خوب سیاہ چھتریاں ہوتی تھیں. تو فرمایا کہ چوں چترے سنجری رخ بختم سیاہ باد, سنجر کی چھتریوں کی طرح میری قسمت کا رنگ کالا ہو جائے, میری قسمت کالی ہو جائے. در دل اگر بود ہوا سے ملک سنجرم, اگر ملک سنجر کی میرے دل کے اندر ذرا بھی ہوس موجود ہو, خواہش موجود ہو, تو میری قسمت کالی ہو جائے. اور فرمایا ایسا کیوں ہے, اس کی وجہ بھی بیان فرما دی. فرمایا کہ زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب, جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت سے ایک خبر پہنچی ہے. زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب, آدھی رات کی سلطنت سے مجھے ایک خبر پہنچ گئی ہے. یعنی آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا, یہ جب سے دولت مجھے ملی ہے. من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم, میں نیم روز کو, صبح نیم روز کو ایک جو کے مقابلے میں بھی خریدنے پر تیار نہیں ہوں. ایک جو کا دانہ اس قیمت میں دینے کو تیار نہیں ہوں ایک صوبے کے لیے. صوبہ کتنا بڑا ہوتا ہے, لیکن فرمایا میں اس کے صوبے کی قیمت ایک دانہ جو کا وہ بھی دینے کو تیار نہیں, میرے نزدیک اتنی بھی حیثیت نہیں اس. خیر وہ اس مقام کے آدمی تھے, وہ ایک دن خود لے کے حاضر ہو گیا دیناروں کی تھیلیاں کے قبول فرما لیجئے. فرمایا نہیں, میں نہیں قبول کرتا. اس نے کہا کر لیجئے. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو دو تھیلیاں اٹھائیں, ایک کو دائیں ہاتھ میں پکڑا, ایک کو بائیں ہاتھ میں, دونوں کو رگڑا, دیناروں کو رگڑا, تو لوگوں نے دیکھا کہ دیناروں کے اندر سے خون نکل کر زمین پہ گر رہا ہے. وہ رگڑنے سے خون نکلا, زمین پہ گر رہا ہے, دکھا دیا. پھر ڈانٹا اس کو, فرمایا بغداد کے لوگوں کا خون نچوڑ کر تم یہ دولت اکٹھی کرتے ہو, یہ دیکھ لو خون نکل رہا ہے. بغداد کے لوگوں کا خون نچوڑ کر یہ دولت اکٹھی کرتے ہو اور پھر لا کے مجھے دیتے ہو, یہ ایسی گندی دولت مجھے لا کے دیتے ہو, چلو جاؤ یہاں سے. وہ یہ ہمت اور جرات تو اللہ والوں ہی کی ہو سکتی ہے کہ حاکم وقت کو, خلیفہ وقت کو اس طرح کہتے ہیں چلو نکلو یہاں سے. یہ بغداد کے لوگوں کا خون نچوڑ کے, رعایا کا خون نچوڑ کے تم یہ دولت اکٹھی کرتے ہو, یہ خون نکل رہا ہے, دکھا دیا خون نکال کے, اور وہ دولت مجھے لا کے دے رہا ہوں, بھاگو یہاں سے. وہ چلا گیا, شرم کے مارے برا حال ہوا اس کا, وہاں سے بھاگا ہوا. اس نے اپنی عزت اسی میں سمجھی. اذان کتنے بجے ہے؟ میں اچھا 25 پہ ہے نا, میں سمجھ رہا تھا 8-10 پہ. اچھا گندے گندے کام کیے, برے کام کیے, اس کا کوئی نتیجہ بھی نہ ہو, کوئی نتائج بھی نہ نکلے, وہ تو اپنا اثر دکھائیں گے گناہ تو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز حضرت عبد الرحمان ابن قاسم رحمت اللہ علیہ سے مامون الرشید نے کہا کہ کوئی نصیحت فرمائیے. انہوں نے فرمایا کہ سنی سنائی بات بتاؤں یا جو دیکھی ہوئی وہ بتاؤں؟ اس نے کہا دیکھی ہوئی بات بتائیے. بھائی یہ ذرا دیکھنا کہاں آگ لگی ہوئی ہے, یہ کہاں آگ لگی ہوئی ہے, سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. فرمایا کہ دیکھی ہوئی بات بتاؤں یا سنی سنائی بتاؤں؟ کہا نہیں, خود جو دیکھی ہو وہ بتائیے. تو فرمایا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, ان کے طریقے میں 19 دینار تھے, 17 دینار انہوں نے اپنے طریقے میں چھوڑے. دو دینار سے ان کے قبر کی زمین خریدی گئی، پانچ دینار سے ان کے تجہیز و تکفین ہوئی، غسل وغیرہ کا انتظام ہوا، اور بچے دس دینار، اور گیارہ لڑکے تھے ان کے، گیارہ لڑکوں میں سے ہر ایک کے حصے میں انیس انیس درہم آئے، صرف انیس درہم. اور دوسری طرف ہشام ابن عبد الملک، اس کے بھی گیارہ ہی بچے تھے، اس کے بھی گیارہ ہی بیٹے تھے جیسے حضرت عمر ابن عبد العزیز کے تھے. وہ جب مرا ہے تو اس کے ہر لڑکے کے حصے میں، گیارہ میں سے ہر ایک کے حصے میں دس دس لاکھ درہم آئے، دس دس لاکھ درہم، کہاں انیس درہم کہاں دس لاکھ درہم ایک کے حصے میں. لیکن حضرت عبد الرحمن ابن قاسم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے ایک لڑکے نے جہاد میں سو گھوڑے دیے سامان سے، اسلحے سے لدے ہوئے. اور ہشام ابن عبد الملک کے ایک لڑکے کو میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر بھیک مانگ رہا ہے، جس کے حصے میں دس لاکھ درہم آئے تھے، وہ بھیک مانگ رہا ہے مسجد کے باہر کھڑے ہو، نمازی نکل رہے ہیں اور وہ بھیک مانگ رہا ہے. خیر، علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، فرمایا اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے صاحب حیات الحیوان نے، کہ یہ جو عمر ابن عبد العزیز کے گیارہ لڑکے، ان کے مال میں برکت ہوئی، ہشام ابن عبد الملک کے بھی گیارہ لڑکے، ان کے مال سے برکت اٹھ گئی. تو فرمایا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اللہ نے ان کی کفالت فرمائی، اور ہشام ابن عبد الملک نے اپنے لڑکوں کو دنیا کے حوالے کر دیا تھا، یہ گناہ اس سے ہوا، اس کا وبال پہنچا، اس کا نقصان پہنچا. تو بھائی گناہ کا کہیں نہ کہیں اثر پہنچتا ہے، بچتا نہیں آدمی. اگر بد نظری کے گناہ سے آدمی توبہ بھی کر لے، تب بھی وسوسے کا وبال اس کو ساری عمر بھگتنا پڑے گا. جو بد نظری اس نے کی ہے توبہ کر لی، مگر خیالات آتے رہیں گے، جو بد نظری کی ہے وہ اس کے گندے خیالات بنا کے شیطان پیش کرتا رہے گا، ساری عمر مجاہدہ آئی. نہ ہی کرے آدمی، کیوں کرے بھائی، وبال بھگتنا پڑے گا. نقصان ہے گناہ کا، معاف ہو جاتا ہے لیکن نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ ہے سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب بدلہ دیا جائے گا، ان قریب دے دیا جاتا ہے بدلہ جو وہ گناہ کرتے ہیں. حجاج ابن یوسف امت کے ظالم ترین بادشاہوں میں اس کا شمار ہے. سعید ابن جبیر جیسے تابعی رحمت اللہ علیہ کو اس نے شہید کرایا، اور جب اس شہید کرا دیا تو رات میں سوتے ہوئے اس کے خواب میں آتے تھے سعید ابن جبیر، اور پوچھتے تھے تو نے مجھے کیوں قتل کیا. یہ رات اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، دن میں جب جاگ رہا ہوتا تھا جب کہتا تھا دیکھو سعید ابن جبیر سامنے کھڑے اور پوچھ رہے تو نے مجھے کیوں قتل کیا، رات میں سوتا تھا تو وہ خواب میں نظر آتے تھے. اتنے بڑے تابعی کو اس نے قتل کرایا تھا، بالآخر وہ پیٹ میں پھوڑا ہوا، اور اس پھوڑے کے اطبا نے اس قدر سخت تکلیف تھی کہ اطبا نے ایک مرتبہ روٹی کا ٹکڑا ڈالا، دھاگے میں باندھ کر اندر ڈالا، اس کو نگلوایا گیا اور پھر جھٹکے سے کھینچا گیا کہ دیکھیں تو صحیح کیا معاملہ ہے. تو جب وہ اس کو کھینچا گیا تو سب کیڑوں سے بھرا ہوا تھا، وہ روٹی کا ٹکڑا کیڑوں سے بھرا ہوا تھا، انگیٹھی اور جسم میں کیڑے، انگیٹھی پاس رکھی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی جلد جلتی تھی تو سکون ملتا تھا. اور ایک بیماری الگ ہوئی اس پھوڑے کے نتیجے میں، جس کو دم حریرہ کہا جاتا ہے. اس قدر سردی، گرمی کے زمانے میں سردی لگتی تھی، انگیٹھی جلائی جا رہی ہے، اس سے جلد بھی جل رہی ہے، مگر کیا کیا جائے. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے اس کے پاس. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، 120 صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعی، ایک مرد تشریف لائے، کہا میرے لیے دعا کیجئے. فرمایا تیرے لیے دعا کروں؟ میں تجھ سے نہیں کہتا تھا کہ تو اللہ کے نیک بندوں کو مت ستا. اور فرمایا یہ وبال ہے سعید ابن جبیر کو قتل کرانے کا. جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تو اس نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کیجئے، دعا نہ کیجئے، بس اب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مشکل آسان ہو جائے، مر ہی جاؤں تو بہتر ہے. یہ حالت ہوئی. ایک اللہ والے کو ستانے کا یہ وبال ہوا. جو آخرت میں ہے وہ الگ ہے، جو دنیا میں ہے اور وہ آخرت میں کیا ہوا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، حجاج ابن یوسف کو پوچھا کیا معاملہ ہوا، کہنے لگا کہ قتل کیا جاتا ہوں زندہ کیا جاتا ہوں، پھر قتل کیا جاتا ہوں زندہ کیا جاتا ہوں، پھر قتل کیا جاتا ہوں زندہ کیا جاتا ہوں. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کے قتل کے جرم میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے اور میں بھگت رہا ہوں. یہ ہے گناہ کا وبال. واثق باللہ جو ہے یہ عجیب آدمی تھا، تاریخ میں لکھا ہے ایک رات بڑی عجیب رات تھی. واثق باللہ کا انتقال ہوا، اس کا بھائی نہ یہ کوئی اور، یہ ہارون الرشید بادشاہ بنا اور پھر مامون پیدا ہوا اسی رات میں. ایک بادشاہ مرا، ایک بنا اور ایک پیدا ہوا. یہ عجیب بات ہے. تو واثق باللہ یہ وہ شب تھا کہ اس کی یہ کسی کو دیکھ لیتا تھا نظر بھر کر تو ڈر کے مارے برا حال ہو جاتا تھا. اس کا جو خادم خاص تھا اس کا نام تھا الواثقی، اس کا لقب تھا الواثقی. جب یہ بیمار پڑا تو دیکھا الواثقی، کہتا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ مر گیا ہے، تو میں قریب گیا، قریب جا کر اور قریب جانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی. الواثقی نے کہا کہ میں قریب، ہمت کر کے میں قریب گیا اور جا کر اس کی ناک پہ ہاتھ رکھا کہ پتہ تو چلاؤں کہ سانس چل رہا ہے یا نہیں. جب ناک پہ ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھولی واثق نے، اور یہ معتزلہ کے ساتھ ہو گیا تھا، خلق قرآن کا اس کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، معتزلہ کا اس نے ساتھ دیا. لوگوں علماء کو سزائیں بھی دی تھیں اس نے. ایسے ایسے علماء کو ستانا، اللہ والوں کو ستانا، اہل علم کو ستانا، یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ اب جب اس نے آنکھیں کھولی تو الواثقی کہتا ہے کہ مجھے اتنا ڈر لگا، ایسا خوف طاری ہوا کہ میں گھبرا کے پیچھے ہٹا اور گرا، یہاں تک کہ اپنی جو تلوار لٹکی ہوئی تھی وہ تلوار میرے اپنے جسم میں گھس گئی، میں زخمی ہو گیا گرنے کی وجہ سے. لیکن وہ آنکھیں آخری دفعہ کھولی تھی، اس کے بعد وہ مر گیا. جب مر گیا موت کا یقین ہو گیا تو چادر ڈالی گئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ چادر میں سر کی طرف سے کچھ حرکت ہو رہی ہے. جب وہ دیکھا، چادر اٹھا کر دیکھا تو ایک چوہا تھا، چوہا اس کی دونوں آنکھیں لے کے بھاگ رہا تھا. وہ آنکھیں جو کسی کو دیکھ لیتی تھی تو خوف کے مارے برا حال ہو جاتا تھا، آج وہ آنکھیں ایک معمولی سا چوہا آ کے لے کے بھاگ گیا مرنے کے بعد. یہ حال ہوا. نمود تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تجھ کو کیا کہوں، لحد کا بھی پتا نہیں. اس لیے بھائی یہ گناہ اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں. ہم خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، ان کے لحاظ سے بھی ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو منع کیا کرتا تھا کہ غلط رسومات میں غلط جگہوں پر نہ جایا کرو، یہ شادی بیاہ جہاں پر گانے وغیرہ چلتے ہوں وہاں نہ جایا کرو، وہ پھر بھی جاتی تھی. ایک جگہ وہ چلی گئی، وہاں جا کر ناچ گانا ہو رہا تھا، اس نے بھی ناچ گانے میں حصہ لیا، خوب ناچی اور خوب گائی. وہاں مووی بھی بن رہی تھی، مووی بنا لی گئی، اس کی بھی مووی بن گئی. اب اس کے شوہر کا کسی خلیجی ملک میں جانا ہوا، خلیج کے ایک ملک میں اس کے شوہر کا جانا ہوا، وہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو شادیاں ہو رہی ہیں وہاں اس میں یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، اور یہ کہہ کر ایک نوجوان نے ایک سی ڈی نکالی اور وہ لگا دی کمپیوٹر میں. جب وہ سی ڈی لگائی تو وہی سی ڈی تھی جس میں اس کی بیوی کسی تقریب میں گئی تھی اور وہ ناچ رہی تھی، جس تقریب میں گئی اور وہاں ناچی تھی اور گانے میں حصہ لیا تھا وہی تھی. اس نے دیکھ لیا میری بیوی ہے، اپنی بیوی کو خود دیکھ لیا. اب وہ جو کام کرنے گیا تھا، جس کام سے گیا تھا، اس کو تو اس نے چھوڑا، واپس آیا پاکستان، وہاں اس کو طلاق دے دی اپنی بیوی. ہستا بستا گھر اجڑ گیا. میں عرض کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں گناہ کا نقصان پہنچ کر رہتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنا اثر دکھا دیتا ہے، یہ تو زہر ہے، کہیں نہ کہیں اس کا نقصان پہنچتا ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دیجئے کس طرح کہ گناہوں کو میں ترک کر دوں. معلوم ہوا جو گناہ چھوڑ دے، اللہ کا اس پر، اللہ نے اس پر رحمت فرما دی، مجھ پر رحمت فرما دیجئے کہ میں گناہ چھوڑ دوں، نافرمانی آپ کی چھوڑ دوں. اللہم ارحمنی بترک المعاصی. اور ایک جگہ، ایک روایت میں عجیب دعا فرمائی، اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد ونق قلبی من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ عجیب دعا ہے، مناجات مقبول میں بھی ہے، کہ اللہ میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو دھو دیجئے، برف اور اولے کے پانی سے دھو دیجئے. ونق قلبی من الخطایا، اور میرے دل کو دھو دیجئے برائیوں سے، اس طرح دھو دیجئے جیسے کہ سفید کپڑا دھو دیا جاتا ہے، میل سے صاف کر دیا جاتا ہے. کما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني کیسا اجلا نظر آتا ہے سفید کپڑا جب صاف ہو جائے. تو فرمایا میرے دل کو ایسے ہی صاف کر دیجئے گناہوں سے دھو کر، جیسے سفید کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے، میل اس کی صاف ہٹا دی جائے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اجلا ہو جاتا ہے. وباعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیجئے جتنا فاصلہ آپ نے مشرق اور مغرب میں رکھا ہے. ایک دعا اور یاد آ گئی، وہ بھی سن لیجئے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی نصیب فرما دیجئے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو آیات ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ آیات پڑھ کر جب حضور نفلی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس دعا کو پڑھا کرتے تھے جو اب میں پڑھ رہا ہوں، یا آپ تلاوت کر رہے ہوں اور یہ آیات آ جائیں، فرض نماز نہ ہو، ویسے دیکھ کر تلاوت کر رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، تو یہ آیات آ جائیں تو اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے ان آیات کے بعد. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو، میرے نفس کا تقوی نصیب فرما دیجیے. وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، میرے نفس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیجیے، آپ سے بڑھ کر پاک صاف کرنے والا کون ہے. انت خیر من زکاہا، انت ولیہا و مولاہا، آپ میرے نفس کے مالک بھی ہیں اور مولا بھی ہیں، آقا بھی ہیں. انت ولیہا و مولاہا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. یہ تین کلمات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی، چاہے وہ ظاہری ہوں، اس کو یہ آیت اسی لیے میں نے پڑھی تھی کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں سے بھی بچیے اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو لوگ گناہ کرتے ہیں عن قریب ان کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. دنیائی میں اگر کوئی کسی کو دے دیا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ شاید استغفار کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک نمازی یہاں کے بیمار ہیں, اسپتال میں داخل ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے. اے اللہ جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں سب کو اے اللہ صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو جسمانی صحت بھی عطا فرمائیے اور روحانی صحت بھی عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات بھائی, بیٹھیں بھائی, تشریف رکھیں. ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں بہت سے علاقوں کے لوگ آتے ہیں, ہم اس مجمع کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے. جو جس کی اس کو ضرورت ہے وہ بتانا ضروری ہے. لہذا جہاں بھی آپ ہوں آپ ایک کام کر لیجئے کہ اپنی مسجدوں میں جو یہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے اس میں جڑ جائیے. کچھ دیر 10-15 منٹ کی یہ تعلیم ہوتی ہے, اس میں جڑیے. ارادہ کریں بھائی, کون کون جڑے گا, میں اگلی دفعہ پوچھوں گا. پھر سب کا ارادہ ہے, آپ کی مسجد میں حلقے لگتے ہیں یا نہیں لگتے, بس اس میں جڑ جائیے, بیٹھیے اس میں, کچھ دیر دیجئے, فارغ کیجئے اور بیٹھیے, احادیث سنیے, قرآن کی آیات ہیں وہ سنیے. ٹھیک ہے, ارادہ ہے سب کا انشاءاللہ. اگلی مرتبہ میں پوچھوں گا کہ یہ تشکیل جو کی گئی ہے اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اور پابندی سے جڑیے, یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2-3 دن جڑ جائے پھر چھوڑ دیں. پابندی سے جڑنے کا اہتمام کیجئے, جڑیں گے انشاءاللہ, اس میں ہمارا فائدہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.